نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عورت کے مثالی کردار کے حوالے سے ہم دیکھیں گے آج کہ ایک مثالی عورت اپنی کن کن عبادات کا اہتمام کرتی ہے اور کیسے. تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں تو رمضان المبارک میں وہ روزے بھی رکھتی ہے اور رات کو قیام کرتی ہے. اس طرح اپنی روح کو ایمان سے معمور کر لیتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور احتساب یعنی اللہ تعالی سے اجر کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. یہ روایت بخاری اور مسلم کی کتاب الصیام کی ہے. تو ایک مومنہ روزے رکھتی ہے اور ان اخلاقیات کی پابندی کرتی ہے جو روزے دار کو کرنے چاہیے. یعنی وہ اپنی زبان، نگاہ، اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتی ہے اور ایسے اعمال سے بچتی ہے جو اس کے روزے کو برباد یا اجر کو کم کر دے. اگر وہ بحث و جدال اور جھگڑے لڑائی جیسے فتنے میں گھر جاتی ہے تو ان ہدایات پر عمل کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار عورتوں اور مردوں کو دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو نہ زیبا کلمات، گالی وغیرہ نہ منہ سے نکالے اور نہ غصے میں چیخے چلائے. اگر کوئی اس سے لڑے یا اشتعال دلائے تو صاف صاف کہہ دے انی صائمن، میں روزے سے ہوں. یہ متفقن علیہ روایت ہے اور ریاض الصالحین میں کتاب الفضائل میں. اور آپ نے فرمایا جو کوئی خود کو جھوٹی بات اور برے عمل سے نہیں بچاتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یہ فتح الباری کی کتاب الصوم کی روایت. تو ایک باخبر مسلمان عورت رمضان المبارک میں یہ محسوس کرتی کہ اس پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جو عام مہینوں سے مختلف ہے، جس میں نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس کا روزہ محض اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ہو تو اس کا خاص اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. وہ غنی، انعامات سے نوازنے والا، فضل و کرم کے ساتھ بے انتہا دینے والا، اتنا زیادہ انعام و اکرام سے نوازے گا کہ انسان کے تصور سے باہر ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کا اجر بڑھتا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیکن روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں اس کا اجر خاص دوں گا، اس نے کھانے اور شہوت کو صرف میرے لیے چھوڑا ہے. روزہ داروں کے لیے دو فرحتیں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا اور ایک اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا. یقینی طور پر روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر. تو ایک مسلمان عورت کو ایک توازن برقرار رکھنا چاہیے گھریلو ذمہ داریوں اور رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات کی برکتوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور اعمال صالح کے ذریعے اس کے تقرب کے حصول میں. لہذا چھوٹے موٹے گھریلو کام، اس کو فرض نمازوں کو اس کے اوقات میں ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل کا اہتمام کرنے سے نہ روکے. اسی طرح ازدواجی زندگی کی مصروفیات قیام اللیل، تہجد اور دعا کی راہ میں حائل نہ ہو سکیں. وہ خوب جانتی ہے کہ رمضان میں قیام کرنے والے بندے اور بندیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم اجر اور وسیع مغفرت کا وعدہ فرما رکھا. جیسا کہ ہم نے پہلے رمضان کے حوالے سے دیکھا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور اجر کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہاں خاص بات ہے بیلنس کی. بات یہ ہے کہ نہ تو نیکیوں کے حصول میں انسان اس طرح سے مصروف ہو جائے کہ اپنی باقی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے. مثال کے طور پر کوئی اگر ساری رات یعنی اس نے بیداری میں گزاری ہے اور نوافل ادا کیے ہیں, رات کو قرآن حکیم کو پڑھا اور اسی طرح سحری بنائی, سحری سب کو کروائی بھی, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سو گئے تو سارا دن سوتے ہی رہے, بچوں نے اسکول جانا تھا یا اسی طرح سے دیگر ذمہ داریاں پوری کرنی تھیں, تو ان میں کافی ذمہ داریوں میں خلل آ گیا. ظاہر ہے رات کی نیند, پوری رات کی نیند چھوڑیں گے تو دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سوتے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے. اس لیے توازن قائم رکھنا ضروری ہے. جس کا توازن خراب ہو جاتا ہے, اور توازن خراب ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جیسے افطار کے وقت میں اتنا تاخیر کر دی نماز مغرب میں کہ وہ فوت ہونے کے قریب ہو گئی, اور اسی طرح سے پھر تراویح کے لیے یعنی وقت نکالنے کی بجائے اپنی دیگر اور ذمہ داریوں میں گم ہو گئے, تو یہ بیلنس خراب ہونے کی بات ہے. یعنی دونوں طرف ہی متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی, تلاوت بھی, اور دیگر جو زندگی کے امور ہیں ان کو بھی جاری رکھنا ہے. اپنی ذمہ داریوں میں بھی خلل نہیں آنے دینا چاہیے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر رات کو زیادہ جاگے ہیں اور کم سوئے ہیں تو دن کے اوقات میں کچھ آرام کر لیا جائے, تاکہ اس کی وجہ سے رات کو پھر دوبارہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوا جا سکے. ہمارے لوگوں میں سے کئی لوگ عرب ممالک کی طرح ساری رات جاگ کے گزارنا چاہتے ہیں, لیکن عرب ممالک میں سکولز کالجز میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں, اور ان چھٹیوں میں ظاہر ہے کہ کسی کی کوئی مصروفیات اس میں حرج نہیں آتا, اور ساری فیملی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جاری, ہر ایک کو پتا ہے کہ ان کا ٹائم ٹیبل راؤنڈ دی کلاک ایک ہی طرح تقریباً چلتا ہے, تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن عام طور پر ایسے بھی افراد پائے جاتے ہیں کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں اور ادھر ادھر کی مصروفیات پہ ہوتے ہیں. میں نے بہت خواتین سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ ساری رات جب جاگتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں سحری کے لیے. ایک خاتون نے مجھے بتایا, ہم تو ساری رات ڈشیں بناتے رہتے ہیں, تو ساری رات ڈشز بناتے ہوئے, یہ شارجہ کی بات ہے, تو ساری رات ڈشز بناتے رہتے ہیں. ہمارے جینٹس کو بہت شوق ہے مختلف قسم کے کھانے کھانے کا. اب یہ بھی بیلنس خراب ہو گیا نا کہ آپ رات جاگے بھی لیکن رت جگے نے کیا دیا. تو ٹھیک ہے کھانا بنانے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی, تو اس کو کسی بھی طریقے سے بیلنس کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ ہے کہ خواتین جب بیلنس نہیں کرنا چاہتی تو اپنے آپ کو لیئر چھوڑ دے جو کوئی بھی, تو اپنی ذمہ داریاں نبھانی مشکل ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے دونوں طرف ہی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام فرماتے تھے, جتنا آپ عام دنوں میں نہیں کرتے تھے, خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں. جیسا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس طرح بے انتہا جدوجہد کرتے تھے ویسا آپ عام دنوں میں نہیں کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی کتاب الصوم کی روایت ہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ ساری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے, عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے اور بستر الگ رکھتے تھے. یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لیلۃ القدر کی برکات حاصل کرنے کا حکم فرماتے اور اس کی راتوں کو عبادت میں گزارنے کی تلقین فرماتے تھے. آپ کا ارشاد ہے, لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا, جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ قیام کیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت. تو یہ مبارک مہینہ خالص عبادت کا مہینہ ہے. ایک باخبر مومنہ اپنی راتیں گپ بازی, فضول گفتگو اور لہو و لعب میں برباد نہیں کر سکتی جیسا کہ بعض خواتین کرتی ہیں کہ پوری رات یوں ہی بغیر عبادت کے گزار دیتی ہیں, اور جب سحر کا وقت قریب ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو کھلاتی ہیں, پھر کھا پی کر سب خواب غفلت میں جا پڑتے ہیں, یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی. ایک سچی باخبر مومنہ اور اس کے اہل خاندان کی شدید خواہش ہوتی کہ رمضان میں وہ اسلامی طریقے پر زندگی گزاریں، رمضان کی راتیں زندگی کے مرتب کردہ پروگرام کے تحت گزارتے ہیں اور خاندان کے تمام افراد تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، زیادہ وقفہ یوں ہی نہیں گزارتے کیونکہ ان کو پھر قیام اللیل کے لیے اٹھنا ہے اور پھر سحری کھانی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اس میں خیر کثیر ہے، آپ نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس لیے ایک ہدایت یافتہ مومنہ رسول اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کے تمام افراد کو سحری کے لیے جگاتی ہے کیونکہ وہ سحری کرنے کی برکت جانتی ہے، وہ قیام اللیل کے لیے سب کو یاد دہانی کراتی ہے، روحانی تازگی اور نشاط کے ساتھ فجر کی نماز مسجد جا کر باجماعت ادا کرنے میں سب کی مدد کرتی، سحری روزہ رکھنے میں جسم کو تقویت پہنچاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرماتے تھے اور اپنے اصحاب کو ایسا کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ان سے سوال کیا گیا ان دونوں کے بیچ میں کتنا وقفہ تھا، انہوں نے جواب دیا 50 آیتیں تلاوت کرنے کے بقدر، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی مومنہ صالحہ کے اجر و ثواب میں بے انتہا اضافہ فرمائیں گے جو اپنے اہل خاندان کے لیے رمضان کی برکتوں کے حصول کا سبب بنتی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھی طرح کام کو کریں۔ پھر نفلی روزوں کے اہتمام کی بات ہے تو ایک پرہیزگار مومنہ صالحہ رمضان کے علاوہ بقیہ دنوں میں بھی نفلی روزے رکھتی، اگر روزہ اس پر شاق نہیں ہوتا وہ یوم عرفہ، یوم عاشورہ یعنی عاشورہ کے ساتھ نویں محرم کا روزہ رکھتی ہے، کیونکہ ان ایام کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، یہ وہ اعمال صالحہ ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ نے خبر دی ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں رسول اللہ سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک روزے سے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الصیام کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے رسول اللہ سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے، ایک پچھلے اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ، اور یوم عاشورہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال رہا تو نویں دن یعنی محرم کی دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ یہی بات شوال کے چھ روزوں کے بارے میں بھی کہی گئی، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جس نے سال بھر روزے رکھے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح وہ دن جن میں روزے رکھنا مستحب ہے ہر ماہ کے تین دن، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میرے سب سے پیارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت کی، ایام بیس کے تین روزے رکھنے کی، چاشت کی دو رکعت نماز کی، اور سونے سے پہلے وتر نماز کی، فتح الباری کی روایت ہے۔ اور حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت کی، میں جب تک زندہ رہوں گا انہیں ترک نہیں کروں گا، ہر ماہ تین روزے رکھنا، چاشت کی نماز پڑھنا اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہر ماہ ایام بیس کے تین روزے رکھنا ایسا ہے جیسے سال بھر روزے رکھنا، اور ایام بیس سے مراد ہے چاند کی تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں تاریخ کو روزے رکھنے کی فضیلت۔ ہر ماہ تین روزے دنوں کی تحدید و تعین کے بغیر رسول اللہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت معاذہ لدویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا کیا رسول اللہ ہر ماہ تین روزے رکھتے تھے، ام المومنین نے فرمایا ہاں، میں نے دریافت کیا مہینے کے کس حصے میں آپ روزے رکھتے تھے؟ ام المومنین نے جواب دیا آپ اس کا اہتمام نہیں فرماتے تھے کہ مہینے کا کون سا حصہ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر ایک مثالی مومنہ جیسے روزے رکھنے کے لیے شوق رکھتی ہے, فرض روزوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتی ہے, اسی طرح وہ بیت اللہ کا حج بھی کرتی ہے. ایک مومنہ صادقہ کے دل میں اللہ کے گھر کے حج کی شدید خواہش ہوتی ہے, اور جب کبھی اس کو شرم سفر کی سہولت اور آسانی ہوتی فریضہ حج ادا کر لیتی ہے. آپ نے نیت کر لی حج کرنے کی؟ اچھا الحمدللہ. لیکن سفر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے وہ نہایت تفصیل کے ساتھ ان احکام سے واقفیت حاصل کر لیتی ہے جو حج سے متعلق ہیں, تاکہ جب وہ حج کے اعمال کی ادائیگی شروع کرے تو پوری واقفیت اور علم کی روشنی میں کرے, اور اس کا حج شریعت کے اصول اور شرائط کے مطابق ہو. اس طرح اس کا حج مکمل ہو, ناقص نہ ہو, اور حج جہاد فی سبیل اللہ کے قائم مقام بن جائے, جیسا کہ رسول اللہ نے خبر دی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ غزوہ اور جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے. آپ نے جواب دیا تمہارے لیے بہترین جہاد ہے, اور وہ بہترین جہاد حج مبرور ہے. میں نے جب سے یہ بات رسول اللہ سے سنی تو کسی سال حج کرنا نہیں چھوڑا. یہ فتح الباری کی روایت ہے. اسی طرح ایک مثالی عورت عمرہ بھی کرتی ہے, جب سہولت اور استطاعت ہو تو ایک مومنہ عمرہ بھی ادا کرتی ہے, کیونکہ جس طرح حج فرض ہے عمرہ بھی اگر بآسانی ممکن ہو تو واجب. خاص طور پر رمضان المبارک میں عمرہ, کیونکہ اس کا اجر و ثواب رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے, جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بیان کردہ حدیث میں ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا کہ رسول اللہ جب حج کر کے لوٹے تو ام سنان انصاریہ سے پوچھا کس چیز نے تم کو حج کرنے سے روکے رکھا؟ انہوں نے جواب دیا ابو فلاں یعنی شوہر نامدار کے بارے میں کہا, ان کے پاس دو ہی اونٹ تھے, ایک پر حج کرنے گئے اور دوسرے کو ہمارے کھیت کی سینچائی کے لیے رکھا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا, کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے. اور ابن عباسی سے دوسری روایت میں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو یہاں پہ یہ بات خاص طور پر دیکھ لیجئے گا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اس پر عمرہ واجب ہے, اور سہولت اور آسانی ہو تو انسان کو بار بار عمرے کرنے چاہیے, اور خاص طور پر رمضان کا عمرہ. تو یوں ہم نے ایک مثالی عورت کے کردار کو دیکھا کہ وہ گھر میں ہے تو کیسی ہے, عبادات میں کیسی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کیسی ہے, وہ کیسا ذکر کرتی ہے, کیسی دعائیں کرتی ہے, کیسے نماز ادا کرتی ہے, روزوں کا کیسے شوق رکھتی ہے, حج کرنے کے لیے کس طرح سے کوشش کرتی ہے عمرہ کرنے کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک مثالی عورت نے یہ ساری چیزیں اور بیلنس رکھنا اپنی بیٹی کو بھی سکھانا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اسے دائیہ بننا ہے تو آئندہ آنے والی نسل کی بھی اسی طرح سے تربیت کرنی ہے, اور پھر اس سے پہلے یہی چیز اس نے اپنی بہنوں کو اپنے ارد گرد کے افراد کو بھی سکھانا ہے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثالی عورت کس چیز سے قوت حاصل کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسے قوت کہاں سے نصیب ہو رہی ہے, عبادت سے, تعلق سے. تعلق کی وجہ سے دل قوی ہو رہا ہے نا, اور عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے یقین کو قوی کر رہے ہیں اور اسے کتنی اسٹرینتھ ملتی ہے. ریلیشنز ہمیشہ اسٹرینتھ دیتے ہیں انسان کو, ریلیشنز کی وجہ سے قوت ملتی ہے. تو سب سے بڑا رشتہ تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ رکھنے کے آداب سکھا دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی انداز میں یہ رشتہ نبھانے کے قابل ہوں.